فصار كما اذا باع عبدين بألف على انه بالخيار في احدهما بعينه وسمى ثمنه. انہوں نے پہلے بیان کیا تھا بھائی شارح نے کہ تین مذاہب بیان ہوں گے اس کے بارے میں, عام مخصوص البعض کے بارے میں تین مذاہب بیان ہوں گے, اور پھر ہر ایک کی مشابہت, ہر ایک کو تشبیہ دی جائے گی ایک مسئلہ فقہیہ کے ساتھ بھائی, یعنی ان کی نظیر کے طور پر ایک مسئلہ فقہیہ ذکر کیا جائے گا جو ان جیسا ہوگا. ایک ہوتی ہے مثال اور ایک ہے نظیر. مثال جو ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے, اور نظیر جو ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں بھائی, ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ فقہیہ ذکر کریں گے, یہ مسئلہ فقہیہ عام مخصوص البعض تو نہیں لیکن اس جیسا ہے, یہ مسئلہ فقہیہ عام مخصوص البعض تو نہیں لیکن اس جیسا ہے, یعنی جیسے اس کی مشابہت استثناء اور ناسخ دونوں کے ساتھ تھی اس کی بھی مشابہت استثناء اور ناسخ دونوں کے ساتھ ہے بھائی. دیکھیے بھائی فصار کما اذا باع عبدین بالف, تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے بیچا کسی شخص نے عبدین دو غلاموں کو بالف ایک ہزار کے بدلے, علی شرط کے لیے آتا ہے اس شرط پر کہ انہ بالخیاری کہ اس کو اختیار ہے فی احدہما بیعینہ ان دو میں سے کسی ایک معین کے اندر, وسما ثمنہ اور اس کے ثمن بھی اس نے ذکر کر دیے. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے اپنے دو غلاموں کو بیچا, مثلا میرے دو غلام ہیں زید اور عمر, وہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کیے, لیکن اس طرح میں نے کہا بھئی یہ دیکھیے یہ دو غلام ہیں یہ میں آپ کو ایک ہزار درہم کے بدلے بیچتا ہوں, لیکن ان میں سے یہ جو زید ہے اس زید کے اندر مجھے اختیار حاصل ہے, اگر میں چاہوں تو اس کی بیع کو تین دن میں فسخ کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے لیے بائے نے اپنے لیے کیا رکھ لیا, خیار شرط رکھ لیا, اور پھر ہر ایک کا سمن بھی ذکر کر دیا ساتھ ساتھ بھائی کہ زید کی قیمت 600 ہے اور عمر کی کتنی ہے 400 ہے, زید کی قیمت 600 درہم اور عمر کی 400 درہم قیمت ہے, اور خیار میں نے کس میں رکھا زید. تو جس میں اختیار رکھا وہ غلام بھی متعین ہے دو میں سے, اور دونوں کی قیمت کا بھی پتا ہے, زید ہے 600 درہم کا تو عمر ہے 400 درہم کا, 400 درہم کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کما اذا باع عبدین بالفین, جیسے بیچا کس نے دو غلاموں کو بالفین ایک ہزار کے بدلے میں, علی انہ بالخیار فی احدہما بعینہ اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے ان دو میں سے کسی ایک معین کے اندر اختیار ہے, وسما ثمنہ اور اس کے ثمن بھی ذکر کر دیے کہ اس کے اتنے ثمن ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لدلیل الخصوص المذکور بمسألة فقہیۃ, یہ تشبیہ ہے دلیل خصوص جو مذکور ہوئی اس کی مسئلہ فقہیہ کے ساتھ. ایسار دلیل الخصوص علی ھذا المذہب المختار نظیر ھذہ المسألة الفقہیۃ, یعنی ہو گئی دلیل خصوص اس مذہب مختار پر جو ابھی بیان ہوا اس کے مطابق یہ دلیل خصوص کیا ہو گئی, نظیر ھذہ المسألة الفقہیۃ اس مسئلہ فقہیہ کی نظیر ہو گئی اس جیسی ہو گئی. وہی اور وہ یہ کہ ان یعین الخیار فی احد العبدین المبیعین, اور وہ یہ کہ متعین کر لیا جائے اختیار کو دو غلام, ایسے غلام جن کو بیچا گیا ہے ان میں سے کسی ایک میں اختیار کو کیا کر لیا جائے, معین کر لیا جائے کہ اس میں مجھے اختیار ہے. وَسُمِّيَ ثَمَنُهُ عَلَى هِدَةٍ اور ذکر کر دیے جائیں اس کے ثمن علیحدہ طور پر, جس غلام میں اختیار رکھا اس کے ثمن بھی کیا کر دے, ذکر کر دے, یعنی یہ ایک کے ذکر کر دے, جب ہزار میں سے ایک کے پیسے ذکر ہو جائیں گے تو دوسرے کے خود بخود پتا چل جائیں گے. وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لان ھذہ المسألۃ علی اربعۃ اوجہ، یہ چار صورتوں پر ہے، چار قسم پر ہے یہ مسئلہ. بھئی دیکھیے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت کیا ذکر کی میں نے کہ جس غلام میں اختیار رکھا وہ بھی متعین ہے. کس میں اختیار رکھا؟ زید میں. اور وہ اور اس کے ثمن بھی معلوم ہیں، یعنی ہزار میں سے اس کی کتنی قیمت ہے، پیسے ہیں اس کے 600 درہم. یہ صورت بھائی، یعنی وہ غلام بھی متعین ہے جس میں اختیار ہے اور اس کے ثمن بھی معلوم ہیں. دوسری صورت، دونوں ہی چیزیں مجہول ہوں، وہ غلام بھی معلوم نہیں جس میں اختیار ہے اور اس کے ثمن بھی معلوم نہیں ہے. مثلا میں آپ کو یوں کہتا ہوں، میں نے یہ غلام، یہ دو غلام زید اور عمر میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں 1000 کے بدلے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے ایک غلام میں مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو 3 دن میں بیع کو فسخ کر دوں. اب میں نے کس میں اختیار رکھا؟ کوئی تعین کی نہیں، تو وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ مجہول ہوا. سمن بھی علیحدہ علیحدہ نہیں ذکر کیے، تو سمن بھی اس کے کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے. بھائی غلام متعین ہوتا اور سمن علیحدہ ذکر ہوتے تو پھر پتہ لگتا. تو غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی دو میں سے کیا ہوا؟ مجہول. اور اس کے سمن بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے. بھائی تو غلام بھی مجہول ہوا اور اس کے سمن بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے. بھائی مجہول ہو گئے. پہلی صورت کیا تھی؟ وہ غلام جس میں اختیار تھا وہ بھی متعین تھا اور اس کے ثمن بھی معلوم تھے. دوسری صورت، وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی مجہول اور اس کے ثمن بھی مجہول. تیسری اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ایک کو مجہول رکھیں، ایک کو معلوم رکھیں. پہلی صورت ہم بنا لیتے ہیں، تیسری صورت یعنی کہ غلام تو معلوم ہو لیکن ثمن اس کے کیا ہو؟ مجہول. میں نے آپ کو دو غلام بیچے، زید اور عمر، میں نے کہا یہ دو غلام میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن یہ زید اور عمر 1000 درہم کے بدلے، لیکن اس شرط پر کہ یہ جو زید ہے اس کے اندر مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو 3 دن میں بیع کو کیا کر دوں؟ فسخ کر دوں. تو دیکھیے اب غلام متعین ہو گیا، لیکن اس غلام کے ثمن مجہول ہیں. دونوں کے ثمن تو 1000 ہیں، لیکن 1000 میں سے زید کے کتنے ہیں یہ پتا نہیں. یہ تیسری صورت ہوئی. چوتھی صورت یہ کہ غلام مجہول ہو اور ثمن کیا ہو؟ معلوم ہو. مثلا میں آپ کے ہاتھ دو غلام بیچتا ہوں کہ یہ زید اور عمر میں نے آپ کو 1000 درہم کے بدلے بیچے، ان میں سے زید جو ہے اس کی ثمن 600 درہم ہے اور عمر کے 400 درہم ہیں، اس شرط پر کہ ان دو میں سے ایک غلام کے اندر مجھے اختیار حاصل ہے، میں چاہوں تو 3 دن میں اس کی بے فسخ کر دوں. دونوں غلاموں کے ثمن تو علیحدہ علیحدہ ذکر ہیں، زید ہے 600 درہم کا اور عمر ہے 400 درہم کا، لیکن اختیار کس میں ہے وہ معلوم نہیں، متعین نہیں. بھائی تو چار صورتیں ہوئیں، یہی بات ذکر کر رہے ہیں. لأن هذه المسألة على أربعة أوجه، اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے چار اقسام پر ہے، چار قسم پر ہے. احدها، ان میں سے ایک یہ ہے کہ يعين محل الخيار ويسمى ثمنه، کہ متعین کیا جائے محل خیار کو کہ کون کس میں اختیار ہے. ويسمى ثمنه، اور اس کے ثمن بھی ذکر کیے جائیں، جیسا کہ متن میں ذکر ہوا یہی صورت، محل خیار بھی متعین اور ثمن بھی ذکر. وثانی، اور دوسری صورت یہ ہے، اللہ یعین ولا یسمى، کہ نہ تو غلام جس میں اختیار ہے یعنی محل خیار بھی متعین نہیں اور ثمن بھی ذکر نہیں. بھائی تو یہ ثمن مجہول ہوئے، بھائی اور مبیع بھی مجہول ہوا. والثالث ان يعين ولا يسمى، تیسری صورت یہ ہے کہ غلام تو جس میں اختیار ہے وہ غلام تو متعین ہے لیکن اس کے ثمن ذکر نہیں، ان کا پتہ نہیں. والرابع ان يسمى ولا يعين، کہ ثمن تو ذکر ہوں ہر ایک کے علیحدہ لیکن ولا يعين، لیکن غلام جس میں اختیار ہے وہ متعین نہیں. فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكم، پس وہ غلام جو فیہ الخیار جس میں اختیار ہے، داخل فی العقد، وہ عقد کے اندر تو داخل ہے، میں نے ایجاب دونوں کا کیا یا نہیں کیا، اور آپ نے بھی دونوں کو ہی قبول کیا ہے، تو عقد کے اندر تو یہ داخل ہے ایجاب و قبول کے اندر، لیکن عقد کے حکم میں غیر داخل فی الحکم، عقد کے حکم میں نہیں داخل بھائی. بیع کا کیا حکم ہے؟ مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، مبیعے کا مالک. لیکن یہاں خیار رکھا ہے بائے نے، اور آپ نے فقہ میں پڑھا ہے جب بائے خیار اپنے لیے رکھے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا، جب اس کی ملک سے نہیں نکلا تو مشتری کی ملک میں بھی داخل نہیں ہوا. حالانکہ بیع کا تقاضا تو کیا ہے، اس کا حکم تو کیا ہے کہ مبیعے کو بائے کی ملک سے نکل کر کس کی ملک میں داخل ہونا چاہیے. ہاں تو صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو وہ غلام جس میں اختیار ہے داخل فی العقد، وہ عقد میں تو داخل ہے لیکن غیر داخل فی الحکم، حکم میں داخل نہیں، یعنی مشتری اس کا مالک نہیں. فمن حیث انہ داخل فی العقد، تو اس حیثیت سے کہ یہ عقد کے اندر داخل ہے، یکون رد المبیع بخیار الشرط تبدیلا. اچھا بھائی اب ادھر توجہ کریں ذرا سمجھ لیں بات کو. تو وہ غلام جس میں میں نے اختیار رکھا، میں نے آپ کو دو غلام بیچے تھے، میں نے زید کے بارے میں اختیار رکھا اور زید اور عامر دونوں کے میں نے سمن علیحدہ ذکر کر دیے. آپ دیکھیے ایجاب میں نے دونوں کا اکٹھا کیا ہے تو عقد میں تو دونوں داخل، لیکن حکم کے اندر دونوں داخل نہیں. آپ صرف کس کے مالک بن رہے ہیں بیع کے بعد؟ آج صرف عمر کے مالک بنے ہیں، زید کے مالک نہیں، کیونکہ زید کے لیے خیار میں نے رکھا ہے اور جب بائے خیار رکھے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا، تو زید ابھی میری ملک سے جب نہیں نکلا تو آپ کی ملک میں پھر داخل ہی نہیں ہو سکتا، جب میری ملک سے نکلے گا تو پھر ہی صورت ہے آپ کی ملک میں داخل ہو سکے. تو لہذا دو جہتیں آ گئیں، ایک جہت سے یہ جس غلام میں اختیار ہے یہ عقد میں داخل ہے، دوسری جہت سے داخل، کس جہت سے داخل ہے کہ عقد میں اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا، اس اعتبار سے یہ بھی عقد میں داخل، اور کس جہت سے داخل نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے یہ داخل. صورت سمجھ میں آ رہی ہے، وہی بات دوبارہ کر رہا ہوں. وہ غلام جس میں اختیار رکھا اس میں کتنی جہتیں آ گئیں، من وجہ داخل ہے بے میں، من وجہ داخل، داخل کس اعتبار سے ہے، عقد اس کا بھی ساتھ کیا، اکٹھا دونوں کا میں نے ایجاد کیا تھا، اور کس اعتبار سے یہ داخل نہیں کہ اس کے حکم میں نہیں داخل، مشتری اس کا مالک. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے. تو من وجہ یہ غلام بعقد میں داخل ہے اور من وجہ داخل نہیں، من وجہ داخل نہیں. تو اس اعتبار سے کہ یہ عقد میں داخل ہے پھر میں اس کو واپس لے لیتا ہوں اور بے کو فسخ کر دیتا ہوں. تو یہ تو پہلے عقد میں داخل تھا، میں نے پھر کیا کر لیا، اپنا اختیار استعمال کیا اور تین دن کے اندر بے کو کیا کر دیا، تو یہ غلام میرے پاس واپس آ جائے گا. تو یہ تو غلام تو کیا تھا، صرف وہ اس جہت کا رکھو یہ کہ یہ عقد میں داخل تھا، تو یہ غلام تو کیا تھا، عقد میں داخل تھا، اور میں نے اس کو جب واپس لے لیا تو گویا حکم کو بدل دیا، یہ داخل تھا میں نے اس کو کیا کر دیا، نکال دیا، یہ عقد میں داخل تھا میں نے کیا کر دیا، نکال دیا، تو حکم کو تبدیل کر دیا یا نہیں تبدیل کر دیا، تو یہ تبدیل آ گیا، تبدیلی آ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، بیع کے اندر تو گویا کہ تبدیلی آ گئی، ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس کو کیا کر لیا گیا، نکال دیا گیا. جیسے بھائی احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلے بیع کا حکم کیا کہ حلال، اور پھر ربا کا حکم کیا حرام، ان کو حکم سے نکال دیا گیا حلت سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہاں بھی یہ غلام عقد میں داخل تھا لیکن جب میں نے عقد کو اس میں فسخ کر کے اس کو واپس لے لیا تو اس کے اندر کیا کیا، اس کو تبدیل کر دیا، یعنی عقد کو بدل دیا، اس کو نکال دیا عقد سے. تو اس اعتبار سے نسخ کی طرح ہوا، جیسے نسخ میں حکم بدلا جاتا ہے، یہاں بھی کیا ہوا، عقد کو بدلا گیا، حکم کو بدلا گیا. اور دوسری جہت بھائی یہ غلام دوسرے اعتبار سے تو عقد کے اندر حکم کے اعتبار سے تو عقد میں داخل نہیں تھا, آپ اس کے مالک بنے تھے
نہیں,
تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے یہ عقد میں داخل نہیں تھا. تو اب میں اس کو واپس لے لیتا ہوں. اسی رد پہ نظر رکھیں, رد کی دو جہتیں آ گئیں. میں نے آپ سے غلام واپس لے لیا تو یہ پہلے حکم میں داخل تھا؟
نہیں.
حکم میں آپ مالک بنے تھے اس کے؟
نہیں.
تو یہ حکم میں تو داخل نہیں تھا. جب حکم میں یہ پہلے ہی داخل نہیں تھا اور میں نے واپس لے لیا تو گویا اب میں نے بیان کر دیا کہ یہ حکم میں داخل نہیں تھا. کیا کیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف بھائی. وہ غلام دوبارہ سمجھو, وہ غلام جس میں میں نے اختیار رکھا وہ من وجہ عقد میں داخل ہے اور من وجہ عقد میں داخل نہیں؟ من وجہ عقد میں داخل نہیں. تو اگر اس غلام کو جب میں واپس لے لیتا ہوں تو یہ جو غلام کا واپس لینا, اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے, اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی ہے. نسخ کس کو کہتے ہیں؟ بدلنے کو. تو یہ غلام تو عقد میں داخل تھا تو میں نے اس کو واپس لے لیا تو عقد میں کیا آ گئی؟ گویا کہ تبدیلی. تو یہ کس کی طرح ہوا؟ نسخ کی طرح, جیسے نسخ بھی تبدیل کا نام ہے. اور استثناء بھائی اس کی اس اعتبار سے کہ یہ حکم میں تو داخل نہیں تھا اور میں نے اس کو واپس, تو حکم میں تو یہ داخل بھی نہیں تھا اور میں نے اس کو واپس بھی لے لیا تو یہ گویا بیان آ گیا کہ یہ عقد میں داخل. بھائی پہلے استثناء سمجھ لو ذرا, پھر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ جب میں نے کہا مثلا جاءنی القوم الا زیدا, فرض کریں القوم کے کتنے افراد تھے؟ 20 افراد تھے. تو جب میں نے کہا جاءنی القوم تو زید اس میں کیا تھا؟ داخل تھا. اور الا زیدن کے ذریعے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. لیکن لفظ کو نہ دیکھیں, لفظوں کے اعتبار سے زید القوم میں داخل تھا اور پھر کیا کیا گیا؟ نکالا گیا. لفظوں کا اعتبار نہ کریں, میری مراد کی طرف ذرا توجہ کریں. میں نے جب کہا جا انی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تو میری کیا مراد ہے؟ 20 کے 20 مراد ہیں ان میں سے یا کتنے مراد ہیں؟ بات میں کر رہا ہوں نا, مجھے تو پتا ہے کون آئے ہیں اور کون نہیں آئے. تو جب میں نے کہا جا انی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو میری کیا مراد ہے؟ 20 کے 20 آئے؟
نہیں.
تو مراد میں اور لفظ کے مصداق میں فرق ہے. قوم کا لفظ تو ان 20 کے 20 پر صادق آ رہا تھا لیکن ان 20 میں سے میری مراد کتنی ہے؟ 19. تو القوم کے ذریعے میری مراد ہی 19 ہے. اور پھر آگے میں اس اپنی مراد کو بیان بھی کر دیتا ہوں. الا زیدن جب میں نے کہا جاءنی القوم تو میری کتنی مراد ہے؟
19.
معلوم ہو زید مراد ہی نہیں ہے ان کے اندر, مراد ہی. اور پھر میں نے اپنی اس مراد کو آگے بیان بھی کر دیا الا زیدن. بھائی جاءنی القوم میں میری زید مراد تھی؟ میری زید میری مراد ہی نہیں تھی, وہ ان میں داخل ہی نہیں تھا میری مراد کے اعتبار سے. لفظوں کے اعتبار سے بے شک وہ اس پر صادق آ رہا ہے, القوم کا لفظ زید ہی ان میں, لیکن میری مراد کے اعتبار سے زید ان میں داخل
نہیں.
تو یہ آگے الا زیدن میں کیوں لے کر آیا؟ تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ میری مراد اس سے کتنی ہے؟ 19 ہے بھائی, 20 کے 20 مراد
نہیں.
صورت فرق بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں جو استثناء کے اندر ہوتا ہے مراد کے اعتبار سے, مراد کے اعتبار سے یہ الا زیدن نے زید کو ماقبل سے نکالا نہیں ہے, یہ تو ان میں داخل ہی نہیں تھا میری مراد کے اعتبار سے. میری مراد تو 19 سے زید کے علاوہ 19, تو جب زید کو نکال دیے تو ان 19 میں اب زید رہا
نہیں,
تو میری مراد کے اعتبار سے تو زید پہلے ان میں داخل نہیں تھا. تو الا زیدن کے لیے صرف آپ کے لیے بھی میں نے بیان کر دیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ چیز ماقبل میں داخل نہیں تھی. اسی طرح اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ حرم الربا نے ہمیں بتایا کہ بیع کے جو باقی افراد جن کے لیے حلت کا حکم ہے وہ ان میں ربا مراد ہی نہیں ہے, وہ مراد ہی باقی بیوع جو ہیں ربا کے علاوہ ان کا یہ حکم ہے اور ربا کا یہ حکم ہے بھائی, یہ اس میں پہلے داخل ہی مراد کے اعتبار سے داخل ہی نہیں ہے, اس کو آگے پھر بیان بھی کر دیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو استثناء کس لیے آتا ہے؟ بیان کے لیے آیا کرتا ہے, بیان کے لیے آتا ہے, ورنہ مراد کے اعتبار سے وہ فرد تو پہلے بھی اس میں داخل نہیں. تو احل اللہ البیع, تو اس کے ذریعے معلوم ہوا انہی بیوع کا ارادہ کیا گیا ہے جن میں ربا نہیں ہے, پھر آگے اس کو بیان بھی کر دیا گیا بھائی وحرم الربا کے ذریعے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے بھائی, یہ غلام جو تھا من وجہ بیع کے اندر عقد میں داخل تھا, من وجہ عقد میں داخل نہیں, کس عقد ایجاب و قبول میں تو چونکہ اس کا ذکر ہے, اس اعتبار سے یہ غلام جس میں اختیار تھا یہ عقد میں داخل, لیکن اس اعتبار سے کہ اس نے بائے نے خود اختیار رکھ لیا تو مشتری اس کا مالک نہ بنا, اس اعتبار سے یہ عقد کے اندر داخل نہیں. تو جب اس غلام کو میں آپ سے واپس لے لیتا ہوں تو یہ واپس لینا اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت استثناء. نسخ کے ساتھ اس طرح مشابہت کہ یہ غلام کیا تھا؟ من وجہ عقد میں داخل تھا, اب جب میں نے واپس نکال لیا تو گویا عقد کو کیا کر دیا؟ بدل دیا, اس کو عقد سے نکال دیا, اور یہ ہے تبدیل. اور نسخ بھی کس کو, کس چیز کا نام ہے؟ تبدیل کا نام ہے. اور استثناء والی مشابہت کے اعتبار سے بھئی یہ غلام جو تھا بیع کے حکم میں داخل, جب میں نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تو آپ اس کے مالک بنے, آپ اس کے مالک نہیں بنے, جب مالک نہیں بنے تو یہ بیع کے حکم میں بھی داخل, تو یہ غلام تو پہلے سے ہی بیع کے حکم میں داخل نہیں تھا, اب جب میں نے اس کو واپس لے لیا تو گویا آپ کے لیے بیان کر دیا کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ بھی استثناء کی طرح ہوا, جیسے استثناء بیان کے لیے آتا ہے اس غلام کا واپس لینا بھی کیا ہے, یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا. دیکھیے اب دوبارہ بھائی, فالعبد الذی فیہ الخیار داخل فی العقد غیر داخل فی الحکم, بس وہ غلام جس کے اندر خیار ہے وہ عقد میں داخل ہے لیکن اس کے حکم میں داخل نہیں ہے. فمن حیث انہ داخل فی العقد, بس اس حیثیت سے کہ یہ عقد میں تو داخل ہے, یکون رد المبیع بخیار شرطی تبدیلا, تو مبیع کا واپس لوٹانا کس کے ساتھ؟ خیار شرط کے ساتھ تبدیلا, یہ کیا ہے؟ پہلے وہ داخل تھا اب اس کو کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے, تو یہ تبدیل ہے. فیکون کنسخ, تو یہ رد نسخ کی طرح ہوا. ومن حیث انہ غیر داخل فی الحکم, اور اس حیثیت سے کہ یہ غلام یہ جس میں اختیار ہے یہ تو اس بیع کے حکم میں داخل نہیں, یعنی مشتری اس کا مالک نہیں ہے, نہیں بنا تھا. یکون ردہ بیان انہ لم یدخل, تو یہ اس کا واپس لوٹانا یہ بات بیان کرنا ہے کہ یہ عقد میں داخل, یہ حکم میں پہلے بھی داخل نہیں تھا, اب باقاعدہ واپس لے کر اس کو کیا کر دیا؟ بیان بھی کر دیا کہ یہ عقد میں داخل نہیں تھا. فیکون کل استثناء, تو یہ رد کرنا کس کی طرح ہوا؟ استثناء کی طرح ہوا. تو جی فیکون کل مخصص الذی لہ شبہم بالاستثناء وشبہم بالنسخ, تو یہ اس مخصص کی طرح ہوا, یہ رد, یہ رد واپس جو ہم نے لیا یہ کس کی طرح ہوا؟ بھائی جیسے مخصص کیا کرتا ہے؟ دلیل خصوص. بھائی حرم الربا کیا ہے؟ دلیل خصوص. کیا کر رہی ہے؟ کچھ افراد کو ماقبل سے نکال کر ان کو حرام قرار دے رہی ہے, تو یہ دلیل خصوص ہے. تو جیسے اس کو مخصص بھی کہتے ہیں, تو یہ جو مخصص ہے یعنی دلیل خصوص, جیسے اس کی مشابہت کس کے ساتھ تھی؟ استثناء کے. وحرم الربا کی کس کے ساتھ مشابہت تھی؟ استثناء کے ساتھ بھی تھی اور ناسخ کے ساتھ بھی تھی. اسی طرح اس رد کی بھی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آ گئی اور ناسخ کے ساتھ بھی آ گئی. تو دیکھو یہ دونوں ایک جیسے ہوئے. اس کو نظیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, تو جیسے وہ دلیل عام مخصوص البعض وہ مشابہ تھا استثناء کے بھی اور ناسخ. یہ جو عقد کے اندر پھر واپس لوٹایا غلام کو, یہ بھی اس کی بھی مشابہت ناسخ کے ساتھ بھی ہے اور, تو دونوں ایک جیسے ہوئے, تو یہ اس کی نظیر ہے بھائی. تو فیکون کل مخصص الذی لہ شبہم بالاستثناء و شبہم بالنسخ, تو یہ رد کرنا اس مخصص کی طرح ہے جس کی مشابہت ہے استثناء کے ساتھ بھی اور مشابہت ہے نسخ کے ساتھ بھی. فرعایۃ شبہ النسخ تقتضی صحت البیع فی الصور الاربع. دیکھیے اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت استثناء کے ساتھ بھی آ گئی. اتنا تو پتہ چل گیا یا نہیں چلا؟ اچھا, نسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہونی چاہیے. نسخ والی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہونی چاہیے. کون سی چار صورتیں؟ یعنی غلام بھی متعین ہو اور اس کا ثمن بھی معلوم. دوسری صورت غلام بھی غیر متعین ہو اور ثمن بھی غیر معلوم ہو. تیسری صورت غلام تو متعین ہو لیکن ثمن ذکر نہ ہو. چوتھی صورت کہ ثمن تو ذکر ہو لیکن غلام غیر متعین ہو. چاروں صورتوں میں نسخ والی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہونی چاہیے, عقد صحیح ہونا چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ دو غلاموں کو, دو چیزوں کو اکٹھا بیچا گیا اور دو کے اندر ایک کے عقد کو, ایک کے اندر اگر بیع کو فسخ کر دیا جائے تو دوسرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جب دو چیزوں کو اکٹھا بیچا جائے اور اس میں سے کیا کر لیا جائے, ایک کے اندر عقد کو فسخ کریں تو دوسرے کے اندر عقد پر کوئی خرابی نہیں آتی بھائی. تو لہذا جب وہ غلام کو واپس لے لے گا تو ایک کے اندر عقد کو فسخ کر لیا تو دوسرے کے اندر عقد صحیح ہونا چاہیے, اس میں کسی قسم کے خلل نہیں آئے گا. تو لہذا چاروں صورتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ عقد کو صحیح ہونا چاہیے. کون سی مشابہت تقاضا کر رہی ہے؟ نسخ والی. بھائی فسخ کر رہے ہیں نا, فسخ نسخ کی طرح ہے. دو غلاموں کو اکٹھا بیچا تھا, ان میں سے ایک کو کیا کیا؟ واپس لے لیا, تو عقد کو اس میں فسخ کیا, یعنی کیا کر دیا؟ عقد کو اس میں منسوخ کر دیا گویا کہ, اور اس سے دوسرے غلام کے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کا عقد صحیح ہونا چاہیے بھائی. تو یہ نسخ والی مشابہت تقاضا کر رہی ہے کہ چاروں صورتوں میں عقد کیا ہونا چاہیے. آگے بتائیں گے. استثناء والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ چاروں صورتوں میں عقد کو فاسد ہونا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں فرعایت شبہ النسخ, پس نسخ کی مشابہت کی جو رعایت ہے تقتضی, وہ تقاضا کرتی ہے صحت البیع فی الصور الاربع, بیع کے صحیح ہونے کا چاروں صورتوں میں. لأن کل من العبدین, اس لیے کیونکہ دو غلاموں میں سے ہر ایک جو ہے بالنظر الی الایجاب, کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ ایجاب کی طرف نظر کرتے ہوئے. مبیع ببیع واحد, یہ مبیع ہیں کس کے ساتھ؟ بیع ایک اکٹھا ایجاب کیا تھا بھائی دونوں کا میں نے, کہ یہ دونوں غلام میں آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر اور اس طریقے پر. تو یہ دونوں غلام مبیع ہیں ببیع واحد. جی. فلا یکون بیعا بالحصۃ ابتداء بل بقاء, تو لہذا یہ بیع بالحصہ ابتداء نہیں بنے گا بلکہ بقاء بنے گا. بھائی بیع بالحصہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. بیع بالحصہ یاد رکھیے, بیع بالحصہ فاسد ہے. بیع بالحصہ اسے کہتے ہیں, زید اور عمر میرے دو غلام ہیں, ان دو میں سے ایک آپ کو بیچ رہا ہوں. نئی صورت ہے, پچھلی صورتوں کو چھوڑیں, ذرا نئی صورت ذہن میں رکھیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف ایک غلام کو آپ کو ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں. لیکن عقد کس انداز میں کرتا ہوں؟ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلام میں نے آپ کو بیچا 600 درہم میں یا 500 درہم میں، بلکہ یوں کہتا ہوں، دیکھو توجہ رکھنا بھائی، غلام میرے پاس کتنے ہیں؟ بیچنا کتنا ہے؟ اگر کتنے بیچنا صرف ایک ہوا ہے اسی کی بات کروں گا، یہ دونوں غلام ہیں 1000 درہم کے، اور میں آپ کو بیچ کتنے کون سا رہا ہوں؟ صرف زید، تو میں زید کے اب پیسے نہیں بیان کرتا، بلکہ یوں کہتا ہوں یہ دونوں غلام ہیں 1000 کے، ان میں تو زید جو ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں 1000 میں سے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کے سمن پر، اس حصے کے بقدر سمن پر، تو یہ ہوئی بیع بالحصہ. اب کیا کرنا پڑے گا؟ سمن مجہول ہو گئے بھائی، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو 1000 میں نے بتایا، یہ دونوں غلام 1000 کے ہیں، ان میں سے میں نے زید کو بیچا 1000 میں سے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنے سمن پر. اب کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں غلاموں کو بازار لے کے جائیں گے، مارکیٹ میں ان کی قیمت لگوائیں گے. مارکیٹ میں مثلا قیمت لگوائی تو پتا چلا زید ہے 500 درہم کا اور عمر ہے وہ طاقتور غلام ہے وہ 1000 درہم کا ہے. بازار میں قیمت لگوائی تو کیا پتا چلا؟ بھائی وہ جو 1000 تھے نا وہ سمن ذکر ہو رہے تھے، سمن کے ساتھ. تو بازار جا کے جب قیمت لگوائی، غلام زید کتنے کا؟ 500 کا، اور عمر کتنے کا؟ 1000 درہم کا. معلوم ہوا عمر کی قیمت زید کے مقابلے میں دگنی ہے. کتنی ہے؟ دگنی ہے. تو لہذا اب وہ جو اس نے کیا کہا تھا، 1000 میں سے جو زید کا حصہ بنتا ہے اتنے کے بقدر پر آپ کو بیچتا ہوں. معلوم ہوا 1000 کے 3 حصے کرنے پڑیں گے. کتنے حصے؟ بھئی ہم نے زید کے مقابلے میں دگنے پیسے لانے ہیں، عمر کے مقابلے میں ایک گنا پیسے لانے ہیں، تو کل کتنے حصے کرنے پڑیں گے؟ 3 حصے کریں گے. ان تین مثلا 333 اور کچھ پیسے بن جائیں گے بھائی، تو 333 معلوم ہوا 1000 میں سے 333 کس کے مقابلے میں آتے ہیں؟ زید کے مقابلے میں، اور عمر تو اس سے دگنا بنتا ہے، تو 666 اور کچھ پیسے یہ کس کے مقابلے میں آ جائیں گے؟ عمر. یہ کس کے ذریعے پتا چلا؟ بازار سے باقاعدہ قیمت لگوائی. اس نے بیچتے میں نے بیچتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ یہ دونوں تو ہیں 1000 کے، اور آپ کس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ زید کو. زید میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن 1000 میں سے جتنے اس کے پیسے اس کا حصہ بنتا ہے اس حصے پر بیچتا ہوں. اب 1000 میں سے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ہمیں ان کو مارکیٹ لے جا کر دونوں کی کیا کرنا پڑے گی؟ قیمت لگوائیں گے، پتا چلے گا اگر دونوں برابر ہیں. زید کی قیمت بھی 700 درہم مارکیٹ میں لگتی ہے، عمر کی بھی کتنی لگتی ہے؟ 700. معلوم ہوا 1000 میں سے زید کا کتنا حصہ؟ آدھا آدھا. دونوں برابر ہیں نا، تو 1000 میں سے بھی دونوں کے پیسے کتنے بنیں گے؟ سمن آدھے آدھے بنیں گے. تو ہم پھر کہیں گے یہ زید کتنے کا ہے؟ 500 درہم کا. لیکن ہم نے فرض کرو قیمت لگوائی، پتا چلا زید کی کتنی بنتی ہے مارکیٹ میں قیمت؟ 500. اور عمر کی کتنی ہے؟ 1000. معلوم ہوا عمر کی قیمت زید کے مقابلے میں دگنی ہے، تو لہذا اب اس 1000 میں سے زید کے مقابلے میں کتنے آتے ہیں؟ زید کے مقابلے میں ایک حصہ اور عمر کے مقابلے میں دو حصے آئیں گے، تو گویا اس 1000 کے 3 حصے کرنے پڑیں گے، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ پیسے کس کے مقابلے میں ہے؟ زید کے مقابلے میں، اور 2 حصے پیسے کس کے مقابلے میں ہیں؟ عمر کے مقابلے میں ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو اس کو کہتے ہیں بیع بالحصہ. اگر تو اور یہ یاد رکھیے، یہ جائز نہیں، فاسد ہے. کیونکہ جس وقت میں نے آپ کے ساتھ عقد کیا کہ بھائی زید 1000، یہ دونوں تو 1000 کے ہیں، اور ان میں سے زید کا جتنا حصہ بنتا ہے اس سمن پر میں نے زید اتنے پیسوں میں زید آپ کو بیچ دیا، کچھ پتا چلا فوراً؟ یہ تو اب آپ کو جانا پڑے گا، قیمت لگوانی پڑے گی، پھر جا کے پتا چلے گا زید اتنے کا بنتا ہے 1000 میں سے اور عمر اتنے کا بنتا ہے. تو ابتدا میں پتا نہیں، سمن مجہول ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ سمن مجہول ہو تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. تو بیع بالحصہ اس میں سمن چونکہ مجہول ہوتے ہیں، لہذا وہ بیع کیا ہے؟ فاسد ہے. بیع بالحصہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی اب اشکال ہوتا ہے، کہ آپ نے کہا چاروں صورتوں میں نسخ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ چاروں صورتوں میں عقد کو صحیح ہونا چاہیے، تو یہاں پر بھی تو بیع بالحصہ لازم آئے گا ان صورتوں میں جبکہ اس غلام کے پیسوں کا پتہ نہ ہو. چار صورتیں بنائی تھی نا، چار صورتیں، اور ان چار صورتوں میں بعض کے اندر کیا تھے، سمن مجھول تھے، بعض میں معلوم تھے بعض میں مجھول، اور مجھول والی صورت کے اندر جب میں غلام کو واپس لوں گا تو سمن کا تو پتہ نہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا، ہزار میں سے اس کا کتنا حصہ ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، قیمت لگوانی پڑے گی، اور پھر اس سے پتا چلے گا کہ یہ دونوں برابر درجے کے ہیں، یہ ایک کی قیمت کچھ زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں سمن بھی ہزار میں سے زیادہ آئیں گے، اور جس کی قیمت کم ہے سمن بھی اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے. تو یہ جو ہزار ہیں یہ تو سمن تھے، قیمت کا تو پتا نہیں، تو قیمت لگوائیں گے پھر پتا چلے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ صورتیں جن میں غلام کو میں واپس لیتا ہوں مثلا، اور غلام کو جب واپس لوں گا تو اس کے تو سمن پتہ نہیں تھے، جب اس کے سمن پتہ نہیں وہ واپس تو کرنے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا، قیمت بازار سے لگوانا پڑے گی، یعنی کہ بیع بالحصہ بنے گی. یہاں کیا بن جائے گی، کون سی صورت بن جائے گی، اس کے حصے میں کتنے آتے ہیں، اور بیع بالحصہ یہ تو فاسد ہے، تو ان میں عقد کو کیا ہونا چاہیے. اور آپ نے کیا کہا، چاروں صورتوں میں نسخ والی مشابہ تقاضا کرتی ہے، عقد کو کیا ہونا چاہیے، حالانکہ بعض صورتوں میں تو کیا آ رہی ہے، بے بیس حصہ والی صورت بن رہی ہے، ان صورتوں میں تو عقد کو کیا قرار دینا چاہیے، فاسد. لیکن آپ کہہ رہے ہیں چاروں صورتوں میں نسخ والی مشابہ تقاضا کر رہی ہے کہ عقد صحیح ہونا چاہیے، تو جواب دیں رہے ہیں اس کا بھائی، کہ بھائی بیع بالحصہ یہاں پر ابتداءً نہیں ہے بقاءً ہے. بیع بالحصہ ابتداءً شروع ہی سے ہو، عقد کے شروع سے ہی بیع بالحصہ ہو تو اس وقت کیا ہے، بیع فاسد ہے. لیکن اگر ابتداءً بیع بالحصہ نہیں لیکن بقاءً بیع بالحصہ بنے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ابتداءً تو میں نے دونوں غلام آپ کو بیچے تھے، کوئی بیع بالحصہ کی تھی
نہیں،
لیکن بقاءً جب میں ایک غلام کو واپس لوں گا تو اب اس کی قیمت کا پتہ کروانا پڑے گا، تو بیع کو بقا کے لیے کیا کر، کون سی بیع بن جائے گی یہ بقاءً، اب قیمت بیع بالحصہ اب بنے گی. کہ پہلے تو دونوں غلاموں کو میں نے ایک ہی ایجاب کے ساتھ دونوں آپ کو کیا کیے تھے، اکٹھا ذکر کیا تھا یعنی ایجاب میں، تو ابتداءً کوئی حصے کی بات ہوئی تھی نہیں، تو ابتداءً بیع بالحصہ نہیں تھی، دونوں غلام بیچے تھے اور ہزار میں بیچے تھے، ہاں ایک میں خیار رکھا تھا. اب جب میں خیار والے کو واپس لوں گا تو اب کیا خرابی لازم آئے گی، بیع بالحصہ والی. لیکن ابتداءً تھی یا بقاءً ہے، بقاءً ہے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چونکہ اگر یہ ابتداءً بیع بالحصہ ہوتی تو یہ فاسد ہوتے، لیکن یہ بقاءً بیع بالحصہ ہے اس لیے یہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور چاروں صورتیں کیا ہو جائیں گی، صحیح رہیں گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے لأن كل من العبدين بالنظر الى الايجاب مبيع ببيع واحد، اس لیے کہ دونوں غلام جو ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایجاب کی طرف نظر کرتے ہوئے، مبيع ببيع واحد، وہ مبيع ہے ایک ہی بیع کے ساتھ، فلا يكون بيع بالحصه ابتداء بل بقاء، تو یہ بیع بالحصہ ابتداء نہ ہوئی بلکہ بقاء ہوئی. نسخ والے مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے، چاروں صحیح. ورعایت شبہ الاستثناء تقتضی فساد البیع فی الصور الاربع، اور استثناء والی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے کہ بیع فاسد ہونی چاہیے چاروں صورتوں میں. لجعل ما، ای لجعل قبول ما، یہاں قبول کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، لجعل قبول ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع. بھائی بیع مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگانا، اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، توجہ ہے ادھر، مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کے قبول کرنے کی شرط لگانا، اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے، فاسد. دیکھو اس مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، توجہ رکھنا بھائی. ایک شخص ہے وہ آپ کے ہاتھ زید اور عمر کو فروخت کرتا ہے کہ یہ میرے دو غلام ہیں، یہ میں 1000 درہم میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں. الگ صورت، الگ صورت بناؤ، وہ پچھلی صورتوں کو نکال دو. اچھا، یہ زید اور عمر میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں کتنے کے بدلے؟ 1000 کے بدلے. اب خریدنے والے کو نہیں پتا، زید تو ان میں ٹھیک ہے وہ غلام ہے، لیکن عمر بیچارہ وہ تو غلام نہیں ہے، تو وہ تو آزاد آدمی ہے، وہ پاس کھڑا ہوا ہے، خریدنے والے کو پتا نہیں کہ یہ جو اس کو بھی غلام بنا کر بیچ رہا ہے یہ اس کا غلام ہے ہی نہیں، یہ تو آزاد آدمی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے، اب اس نے ایک ہی ایجاب کیا، میں نے ان دونوں غلاموں کو آپ کے ہاتھ کتنے میں بیچ دیا؟ 1000 درہم کے بدلے. دوسرے نے قبول کر لیا، بے ہو گئی، لیکن یہ عقد فاسد ہے بھائی. کیوں؟ ایک تو غلام تو ہے مبیعہ، اور وہ آزاد وہ مال ہے
نہیں،
وہ تو مال ہی نہیں، وہ تو مبیعہ ہی نہیں. تو لہذا گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی. لفظوں میں تو شرط نہیں ذکر، لیکن جب ایجاب دونوں کا اکٹھا ہوا ہے تو قبول بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اکٹھا ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے دونوں کو خرید لیا. یہ نہیں کر سکتا ایک کو قبول کرے صرف، جب ایجاب اکٹھا ہو تو قبول بھی اکٹھا. تو جب قبول اکٹھا کرے گا تو ساتھ غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنا لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو گویا کہ بیچنے والے نے یوں شرط لگا دی، لفظوں میں تو نہیں، لیکن جب اس کو ساتھ ذکر کر دیا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ فاسد ہے. تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح؟ یہ اسی طرح ہے، ایک بکری زندہ ایک مردہ پڑی ہے، مردہ، اور وہ مردہ وہ تو مال نہیں بھائی، تو اس زندہ کے ساتھ مردہ کو کوئی بیچتا ہے کہ یہ دونوں میں تمہیں بیچتا ہوں 100 درہم میں. بھائی زندہ بکری یہ تو مبیعہ، اور مردہ بکری یہ تو غیر مبیعہ ہے، تو جب دونوں کا اکٹھا ایجاب کر رہا ہے تو اس کو قبول بھی دونوں کو اکٹھا ہی کرنا پڑے گا. تو گویا بائے مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط ساتھ لگا رہا ہے؟ غیر مبیعہ کو بھی قبول کرنے کی شرط لگا رہا ہے، کیونکہ قبول تو اس نے دونوں کو ہی کرنا پڑے گا، ایک کو قبول نہیں کر سکتا. جیسا ایجاب ہوتا ہے ویسا ہی قبول ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے بھائی، ضابطہ، اچھا ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگانا، اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. تو آپ دیکھیے، جب میں نے دو غلاموں کو آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور ایک کے اندر میں نے اختیار خود رکھ لیا کہ میں اس چاہوں تو اس بیع کو کیا کر دوں، اس میں 3 دن میں فسخ کر دوں، اور پھر اس کو میں کیا کر لیتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں، تو گویا جب میں نے بیچا تھا اس وقت تو دونوں کو ذکر کیا تھا، اور ایک کو میں نے کیا کر لیا، واپس لے لیا، معلوم ہوا وہ مبیعہ نہیں، تو اور دوسرا صرف مبیعہ ہے، اور ایجاب تو میں نے دونوں کا اکٹھا کیا تھا، تو گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے میں نے کس کی شرط لگا دی تھی؟ غیر مبیعہ کی شرط لگا دی تھی، اور وہ تو چاروں صورتوں میں یہی بنتا ہے، ہر ایک میں وہ دونوں ہی غلام اکٹھے ہیں، چاہے متعین ہو یا متعین نہ ہو. تو چاروں صورتوں میں مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے گویا کہ غیر مبیعہ کے قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی، اور اس سے عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. تو چاروں صورتوں میں عقد کو کیا ہونا چاہیے؟ فاسد. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع، بوجہ قرار دینے. بھائی قرار دینے کیا قرار دیا؟ قبول ما ليس بمبيع شرطا، غیر مبیع کو قبول کرنے کو شرط قرار دینا، لقبول المبيع، کس کے لیے؟ مبیع کو قبول کرنے کے لیے. اس وجہ سے یہ فساد بیع کا یہ علت ذکر ہو رہی ہے نا، کہ رعایت شبہ الاستثناء تقتضی فساد البیع، استثناء کی مشابہت کی رعایت تقاضا کرتی ہے بیع کے فاسد ہونے کا، فی الصور الاربع، چاروں صورتوں میں، لجعل ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع، کہ بوجہ
غیر مبیع کو مبیع کے قبول کرنے کے لیے شرط قرار دینے کی وجہ سے، فلی رعایت الشبہین، تو دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھنے کے لیے قلنا ہم نے کہا ان علم محل الخیار وثمنه، اگر محل خیار بھی معلوم ہو وثمنه اور اس کا ثمن بھی معلوم ہو، وہو المذکور فی المتن، اور یہی صورت مذکور ہے کس کے اندر؟ متن میں جو ذکر تھا کما اذا باع عبدین بالف، یہ صورت جو ذکر ہوئی تھی اس میں محل خیار بھی معلوم تھا اور اس کے ثمن بھی معلوم، اس صورت کے اندر صح البیع، بیع صحیح ہو جائے گی، لشبہ الناسخ، کس کی مشابہت کی وجہ سے؟ بھائی استثناء والی صورت تو اس میں بھی تقاضا کیا کر رہی تھی، عقد کو فاسد، وہ تو چاروں صورتوں میں عقد فاسد ہونا چاہیے، اور نسخ والی مشابہت کیا تقاضا کر رہی تھی؟ چاروں میں صحیح، تو ہم نے کہا صرف یہ ایک صورت جس میں وہ غلام بھی متعین اور اس کے ثمن بھی معلوم ہو، اس صورت کے اندر عقد صحیح ہو جائے گا، اور اس میں ہم نے کون سی رعایت رکھی؟ کس کی؟ نسخ والی مشابہت، اور باقی تینوں صورتوں میں عقد فاسد ہو جائے گا، وہاں ہم نے کون سی مشابہت کا اعتبار کیا؟ استثناء والی صورت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں صح البیع، بیع صحیح ہو جائے گی، لشبہ الناسخ، ناسخ کی مشابہت کی وجہ سے، ولم یعتبر ہا ہونا جعل قبول ما لیس بمبیع شرطا، جی یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں بھائی اس ایک صورت میں آپ نے ناسخ والی مشابہت کا اعتبار کیا، اور ناسخ نسخ والی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ صرف اس ایک کی بات کریں اس وقت، نسخ والی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس میں عقد صحیح ہونا چاہیے، استثناء والی مشابہت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس میں عقد کو صحیح نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے نسخ والی مشابہت کا اعتبار کیوں کیا اور استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیوں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ ذکر کرنے لگے ہیں، بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط ہے اس میں بھی، کیونکہ جب ایک کو واپس لیں گے تو وہ تو مبیع نہ رہا، حالانکہ عقد میں تو اس کا ذکر تھا، کہتے ہیں لیکن ہم نے اس مشابہت کا اعتبار اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ جو غلام اور آزاد کو بیچا گیا تھا، کس کو؟ وہاں تو آزاد سرے سے مال ہی نہیں تھا، وہ تو عقد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور قبول اس کا بھی کرنا ضروری تھا، جبکہ یہاں پر دونوں ہیں تو غلام، یہ جو ہم بیچ رہے ہیں اس میں دونوں ہیں تو غلام، اور غلام ہے تو جو دوسرا جس میں اختیار ہے، جس میں وہ مبیعہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آزاد تو صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، مردہ بکری تو صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ تو غلام ہے، یہ تو صلاحیت رکھتا ہے، اور دونوں کا ہم نے اکٹھا ایجاب کیا، تو جب دونوں مال ہیں دونوں کا اکٹھا ایجاب کیا تو اس سے کوئی وہ خرابی بھی لازم غیر مبیعہ نہیں، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ مبیعہ ہی ہے، یہاں وہ غیر کو قبول کر مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط یہاں لازم نہیں آتی، کیونکہ دونوں غلام ہیں، دونوں مال ہیں، دونوں مبیع بن سکتے ہیں، اور ہم نے دونوں کا اکٹھا ایجاب کیا ہے، جبکہ وہاں مردہ بکری وہ تو مبیع بن ہی نہیں سکتی، آزاد آدمی وہ تو مبیعہ، تو وہاں گویا مبیع کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط لگائی گئی؟ غیر مبیع کی، اور یہاں پر مبیع کو قبول کرنے کے لیے مبیع ہی کی شرط لگائی گئی، اور اس سے کوئی خرابی نہیں لازم آتی، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ولم یعتبر ہا ہونا جعل قبول ما، دیکھو میں نے اوپر بتلایا تھا قبول کا لفظ ہونا چاہیے، وہ یہاں انہوں نے ذکر کر دیا، اور اعتبار نہیں کیا گیا یہاں پر جعل قبول ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع، مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط جو ہے اس کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا گیا، کما تو برا جبکہ جیسا کہ اعتبار اس کا کیا گیا تھا اذا جمع بین الحر والعبد، اس صورت میں جب جمع کیا جائے آزاد اور غلام کے بیچ، یعنی جب ان دو کو جمع کیا جائے تو وہاں تو اعتبار کیا جاتا ہے، یہاں اعتبار نہیں کیا گیا، جی وہ صورت جس میں غلام اور آزاد کو جمع کیا جائے وَفُصِّلَ السَّمَنُ، اور سمن کو الگ الگ ذکر کر دیا جائے، تو اس صورت میں لِأَنَّ الْحُرَّ لَمْ يَكُنْ مَحَلًا لِلْبَيْعِ، اس لیے کیونکہ آزاد وہ تو بیع کا محل ہی نہیں ہے، وَاشْتِرَاطُ قَبُولِهِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، اور اس کو قبول کرنے کی شرط یہ عقد کے مقتضیات میں سے، عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا بھائی، کیونکہ وہ جب وہ مال ہی نہیں وہ تو عقد میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے قبول کرنے کی شرط کیوں لگے؟ وفی مسألتنا، اور ہمارے اس مسئلے کے اندر، العبد الذی فیہ الخیار، وہ غلام جس کے اندر اختیار ہے، داخل فی العقد، وہ تو عقد میں داخل ہے بھائی، ہم نے اس کا بھی ایجاب کیا اور وہ مبیع بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، فلا یکون ذمہ مخالفا لمقتضی العقد، لہذا اس کو ساتھ ملانا یہ مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن جُهِلَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر جی یہ باقی تین صورتیں ہم نے کیا کہا، چار میں سے ایک صورت میں عقد صحیح ہو جائے گا اور باقی تین صورتوں میں عقد فاسد، ان باقی تین صورتوں میں یا تو غلام مجهول تھا یا سمن مجهول تھے یا دونوں مجهول تھے، وہاں ہم نے استثناء والی مشابہت کا اعتبار کیا، وہ بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَإِن جُهِلَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر مجهول ہو ان دو میں سے کوئی ایک، یعنی غلام اور سمن، غلام اور سمن میں، یعنی وہ غلام جس میں اختیار رکھا گیا، اگر مجهول ہو ان دو میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں مجهول ہوں، لا یصح، تو عقد صحیح نہیں ہوگا، لشبہ الاستثناء، کس کی مشابہت کی وجہ سے، استثناء کی مشابہت کی وجہ سے، ففی صورت جہل کلیہما، پس ان دونوں کے مجهول ہونے کی صورت میں، کن دونوں کے، وہ غلام جس میں اختیار ہو وہ بھی کیا ہو، مجهول، اور اس کے سمن بھی مجهول ہو، اس صورت میں یسیر یوں ہو جائے گا، کأنہ قال، گویا کہ بائے نے یوں کہا، بعت ہذین العبدین بألف الا احدہما بحصۃ ذالک، صورت کون سی، غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی کیا ہو، مجهول، اور اس کے سمن بھی کیا ہوں، وہ تو گویا بائے یوں بے کر رہا ہے، دیکھو ان صورتوں میں بے بالحصہ لازم آئے گی، ابتدا سے گویا بے بالحصہ کر رہا ہے، اور بے بالحصہ تو کیا ہے، فاسد ہے، تو ان تین صورتوں میں ہم نے اس لیے فاسد قرار دیا، دیکھو الفاظ صرف بتلا رہے ہیں کہ بائے نے تو یوں نہیں کہا لیکن گویا اس کی مراد یہ ہے، بے بالحصہ گویا کر رہا ہے، دیکھیے پہلی صورت کون سی تھی، جب غلام جس میں اختیار ہے وہ بھی مجهول اور اس کے سمن بھی مجهول، کأنہ قال، گویا بائے نے یوں کہا، بعت ہذین العبدین بألف، میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیے یہ دو غلام، کتنے کے بدلے، 1000 کے بدلے، الا احدہما بحصۃ ذالکا، مگر ان دونوں میں سے ایک کو اس کے حصے کے بقدر، وہ میں نہیں بیچتا، ان میں سے ایک کو اس کے حصے کے بقدر، تو دیکھو بے بالحصہ آئی، احدہما سے پتا چلا کون سا والا غلام، غلام بھی مجهول، اور بحصۃ ذالکا، جو اس کا حصہ بنتا ہے، معلوم ہو اس کے سمن کا بھی پتا نہیں بھائی، وذالک باطل، اور یہ تو باطل ہے، وفی صورت جہل المبیع، اور اس صورت میں جب مبیع مجهول ہو، یعنی غلام متعین نہیں اگرچہ سمن ہر ایک کے معلوم ہیں، یسیر یوں ہو جگہ، کأنہ قال، گویا کہ بائے نے یوں کہا، بعت ہذین العبدین بألف الا احدہما بخمس مئات، میں نے بیچ دیا ان دو غلاموں کو کتنے کے بدلے، 1000 کے بدلے، الا احدہما، مگر ان دو میں سے ایک، یعنی اس کو نہیں بیچا، کتنے، بخمس مئات، کتنے میں، 5، تو دیکھو سمن ہر ایک کے پتہ چل گئے، لیکن کس ایک کو نہیں بیچا، کس میں اختیار رکھا، احدہما کہا، کوئی تعین نہیں، وفی صورت جہل الثمن، اور ثمن کے مجہول ہونے کی صورت میں یسیر یوں ہو گیا کأنہ قال گویا کہ اس نے یوں کہا بعتہما بألف میں نے دونوں غلاموں کو بیچا 1000 کے بدلے الا ھذا مگر یہ والا جو متعین غلام ہے دیکھو غلام متعین ہو رہا ہے جس میں اختیار ہے لیکن ثمن مجہول ہوں گے دیکھو بحصت من الألف 1000 میں سے جو اس کا حصہ ہے جی تو دو صورتوں میں دیکھو بیع بالحصہ آ رہی ہے اور دو ایک صورت میں مبیعہ مجہول ہے کون سی دو صورتوں میں بیع بالحصہ ہے دیکھو الا کے بعد دیکھو بحصہ کا لفظ کہاں آ رہا ہے پہلی اور تیسری بھائی یہ بیع بالحصہ ہے ہونے کی وجہ سے فاسد اور درمیان والی مبیعہ مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد بھائی ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ اور اچھا بھائی ان تین صورتوں میں آپ نے ناسخ کی مشابہت کا کیوں اعتبار نہیں کیا استثناء والی اس مشابہت کا کیوں اعتبار کیا کہتے ہیں ولم يعتبر في هذه الصور اور اعتبار نہیں کیا گیا ان تین صورتوں کے اندر شبہ الناسخ ناسخ کی مشابہت کا لان الناسخ المجهول يسقط بنفسه کیونکہ ان تین صورتوں کے اندر یا تو مبیعہ مجہول ہے یا ثمن مجہول ہے یا دونوں مجہول ہیں تو اگر ناسخ کی مشابہت کا اعتبار کریں تو ناسخ گویا کہ مجہول ہوا اور ناسخ مجہول آپ جانتے ہیں خود ساقط ہو جاتا ہے اور ماقبل کا حکم اپنے حال پر باقی رہتا ہے تو وہ خود ساقط ہو جاتا ہے تو گویا کہ یوں کہنا پڑے گا کہ وہ خیار ساقط ہوا ناسخ خود کیا ہو جاتا ہے تو یہاں پر گویا کہ دو غلاموں کو بیچا جا رہا ہے اور پھر ایک غیر معین غلام کے اندر بیع کو فسخ کیا جا رہا ہے کس میں فسخ کیا جا رہا ہے غیر معین میں جب فسخ کیا جا رہا ہے تو یہ فسخ کس کی طرح ہوا ناسخ کی طرح اور ناسخ معلوم ہے یا مجہول ہے ناسخ مجہول ہے اور ناسخ مجہول تو کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ تو خود کیا ہو جاتا ہے خود ساقط ہو جاتا ہے جب یہ خود فسخ خود ساقط ہو گیا فسخ کا اختیار کیا ہوا ساقط جب اختیار ساقط ہوا تو دونوں کے اندر بیع لازم ہو گئی یعنی دونوں کے اندر بیع واقع ہو گئی لازم ہو گئی حالانکہ بیچنے والا دونوں میں عقد کرنا چاہتا ہے یا صرف ایک کو بیچنا چاہتا ہے اور ایک میں اختیار رکھنا چاہتا ہے تو اگر ناسخ والی مشابہت کا اعتبار کریں تو ناسخ کون سا ہوا مجہول اور ناسخ مجہول تو خود کیا ہو جاتا ہے ساقط ہو جاتا ہے تو گویا وہ اختیار جو تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ وہ اختیار میں کیا تھا ایک غلام کو واپس لیتے تھے نا اور وہ کس کی طرح ہو جاتا تھا وہ ناسخ کی طرح ہو جاتا تھا اور لیکن یہاں تو ناسخ کیا بن جائے گا جب دونوں میں سے ایک چیز مجہول ہے تو ناسخ بھی گویا کیا ہے اور ناسخ مجہول کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے وہ کیا ہو جایا کرتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اس سے حکم پر کوئی اثر تو بیچنے والا دو غلاموں کو بیچ رہا ہے اور ان میں سے ایک کا اختیار رکھنا چاہتا تھا اور وہ اختیار کس کی طرح ہے نسخ کی طرح تو جب ناسخ ساقط ہوا تو گویا یہ اختیار اس کی طرح یہ بھی کیا ہو گیا جب یہ اختیار ساقط ہوا تو دونوں کی بیع ہو جائے گی اب بائر بیچنے والے کو اختیار نہیں رہے گا حالانکہ بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں کو بیچ دوں اور اختیار نہ رکھوں نہیں وہ تو چاہتا ہے ایک کو بیچوں اور ایک کا اختیار رکھوں سوچوں اگر میری مرضی ہوئی تو بیچوں گا میری مرضی ہوئی تو نہیں بیچوں گا تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا لہذا اس لیے ناسخ والے مشابہت کے ہم نے رعایت نہیں رکھی کہتے ہیں ولم یعتبر فی هذه الصور شبہ الناسخ اور اعتبار نہیں کیا گیا ان آخری تین صورتوں میں ناسخ کی مشابہت کا لان الناسخ المجهول يسقط بنفسه اس لیے کیونکہ ناسخ مجهول تو خود ساقط ہو جاتا ہے فیبطل شرط الخیار تو شرط خیار کیا ہو جائے گی باطل ویلزم العقد فی العبدین اور عقد دونوں غلاموں میں لازم ہو جائے گا وهو خلاف ما قصده القائل اور یہ تو خلاف ہو جائے گا اس کے جس کا کہنے والے یعنی بائے نے کیا کیا تھا ارادہ کیا تھا، بائے کا تو یہ ارادہ تھا ایک کو بیچنا چاہتا ہوں اور ایک میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اختیار رکھنا چاہتا ہوں، اور لیکن دو چیزوں میں سے ایک مجہول ہے، تو اب اگر آپ ناسخ والے جہت کی رعایت رکھیں تو ناسخ مجہول ہوا، اور ناسخ مجہول تو خود کیا ہو جاتا ہے، ساقط ہو جایا کرتا ہے، تو یہ خیار شرط بھی اس کی طرح ہے، یہ بھی ساقط ہو جائے گا، تو گویا کہ خیار شرط ہے ہی نہیں، اور جب خیار شرط نہ ہو دو غلاموں کو اکٹھا بیچا جائے تو دونوں میں کیا ہو جاتی ہے، بے منعقد، تو کہنا پڑے گا دونوں غلاموں میں بے منعقد ہو گئی، حالانکہ بیچنے والا تو دونوں میں منعقد نہیں کرنا، اس نے تو ایک میں ارادہ کیا ہے بے کے لزوم کا اور ایک میں غیر لزوم کا، تو اور اگر ناسخ والے مشابہ حد کے رعایت رکھیں تو دونوں میں بے لازم ہو جاتی ہے، جو کہ اس بائے کی مرضی اور اس کے ارادے کے خلاف ہو جائے گا، جو کہ درست نہیں، لہذا اس لیے ہم نے ناسخ والے مشابہ حد کی رعایت نہیں رکھی۔ بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے، چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔